جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نتل آپ سب لوگوں کو ذائقہ عطا فرمائیں. ابھی جو ہے ہم سوال و جواب کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے آپ ذرا مائک پہ آ جائیں اور اپنا سوال جو ہے عرض کر لیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آپ کا سوال جو ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے بارے میں ہے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں جو عیسائی ہیں جو صابی ہیں ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پہ آخرت کے دن پہ نیک عمل کرے تو ان کے لیے جو ہے وہ اجر ہے رب کے ہاں اور ان پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہے. تو یہاں پہ مین مسئلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تھا یہود و نصارہ کے سامنے. تو اس آیت سے صحیح مفہوم کیا ہے؟ لیکن سسٹر اس کا جواب کچھ تھوڑا سا سمجھنے میں یہ بازی میں رکھیں کہ ہمیشہ آیت جو ہوتی ہے نا اس آیت کا سیاق سباق بھی بہت بڑا معنی رکھتا ہوتا ہے. یہ آیت آئی ہے اس سیاق میں, یعنی سیاق کا مطلب ہے اس کا آگے پیچھے. یہ آگے پیچھے کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو مد نظر رکھیں, اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ یہود برے ہوئے, انہوں نے یہ حرکت کی, انہوں نے یہ حرکت کی, انہوں نے یہ حرکت کی, انہوں نے یہ حرکت کی. یہ ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, وہ برے ہیں اس ان حرکتوں کی وجہ سے. پھر اس کے بعد اگلا بیان آ جاتا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے, یا یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں یا جو صابی ہیں, نجات یا کامیابی یا اللہ کے ہاں اجر انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ پہ صحیح طرح ایمان لائے. اب ایمان باللہ اصل میں پورا ہوتا ہی تبھی ہے جب ایمان بالرسول اس میں شامل ہو. اب یہ جو ایمان تھا یعنی یہودیوں کا, وہ کیا ان کا ایمان یہودیوں پہ اللہ پہ پورا تھا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں, خاص طور پہ عیسائی ہیں صابی ہیں, اسی طرح یہود جو ہیں وہ بھی شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بنا رہے ہیں, تو اس کا تو اللہ پر ہی ان کا ایمان پورا نہیں ہے. اللہ پہ ایمان کا پورا ہونے کا جز ہے کہ رسالت کو بھی مانا جائے. ٹھیک ہے, یہ اس سیاق میں ہے کہ پہلے ان کی مذمت کی اور پھر فرمایا کہ نجات صرف ان کے لیے ہے جو اللہ پہ اور نیک عمل کیا اور اللہ پہ آخرت کے دن پہ اور نیک اعمال کر کے آئے. اور یہاں پہ جو اللہ پہ ایمان لانے کا مفہوم ہے وہ یہ نہیں مفہوم ہے کہ اس آیت کو آپ سیاق سے نکال کے صرف کہیں الگ سے کہ جی یہود و نصارہ اپنے دور میں جتنے بھی تھے یا اس کا اپنے دور کا معنی لیا جائے, یا یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی اپنی جگہ پہ رہے اللہ کو مانتا رہے اور آخرت کو مانتا رہے اور اچھے کام کرتا رہے تو بس ٹھیک ہے وہ کامیاب ہے. یہ مفہوم نہیں ہے آیت کا. آیت اس مفہوم میں ہے کہ یہ والے لوگ بہت برے ہیں, اس طرح نہیں کرنا ہے, بلکہ صحیح راستہ یہ ہے کہ ایمان لانے والے اور باقی جتنے بھی طبقے ہیں جب تک کہ صحیح طرح اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے اور جب تک کہ صحیح طرح نیک عمل نہیں کریں گے اور آخرت کا یقین نہیں رکھیں گے اس وقت تک جو ہے ان کے لیے نہ ہی تو کوئی اجر ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی, یعنی ان پر جو ہے خوف اور غم ہوگا, اور خوف اور غم ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا اور اجر ان کے لیے ہوگا جو صحیح طرح اللہ پہ ایمان لائیں گے, آخرت پہ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. یعنی اس آیت کو گزشتہ سیاق کے ساتھ ملا کر سمجھیں, آیت کو پیچھے والی آیات سے بالکل منقطع کر کے مفہوم یہ نکال لینا کہ نہیں ظاہر ہے کہ یہود بھی تو ایمان لاتے تھے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, نیک عمل وہ بھی کرتے ہیں. اب چونکہ نبوت کا رسالت کا اس میں ذکر نہیں ہے اس لیے جو بھی صحیح طرح کام کرتا رہے سارے کے سارے جو ہے اس میں جو ہے وہ کامیاب ہیں اور ان کے لیے اجر ہے. آیت کا سیاق اس چیز کی نفی کرتا ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ برے ہیں یہ یہود ان حرکتوں کی وجہ سے, اور کامیابی کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اصل ہے ایمان لانا اللہ پہ. اب یہ جو ایمان باللہ کی ایک شک ذکر کر دی گئی ہے یہ قرآن مجید کے باقی مقامات کو بھی سامنے رکھیں تو اللہ پہ ایمان لانا یہ پورا ہی تب ہے جب رسول پہ ایمان لایا جائے. یعنی ایمان باللہ کو اللہ کے رسول پہ ایمان کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے ہیں, یہ چیز بنیاد بنائیں تب اس آیت کا مفہوم پورا ہوگا. ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آمنت باللہ و رسولی ہی, ایمان لایا میں اللہ پہ اور اللہ کے رسولوں پہ, اللہ کے رسول پہ ایمان لایا, یہ تب جا کے ایمان پورا ہوتا ہے. ایک بات سمجھیے, میں ایک عموماً ایک جو واقعاتی نظر میں ہے کیا ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ کے رسول کو نہ مانے؟ کیا اسلام کے کسی مسئلے میں اس کو مسلمان سمجھا گیا ہے؟ کیونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے نبی کو نہیں مانتا ہوں. اسلام کی ایک نص نہیں, بہت سارے نصوص ہیں, یعنی بہت سارے دلیلیں ہیں اس بات کی کہ ایمان ان دونوں چیزوں کے مل کر بنتا ہے. اس لیے یہاں پہ ایمان باللہ ہی کے الفاظ کو دونوں چیزوں کے لیے لازمی بنائیں کہ ایمان باللہ پورا ہی تب ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا ہے. اللہ یعنی ایمان باللہ یہاں کلام میں اختصار ہے, اللہ کو مانے, مفہوم یہ کہ اللہ نے جیسے کہا ہے اس طرح ایمان لے آئے, اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول جو تفاصیل ہیں وہ گزشتہ چیزوں میں سب میں بیان ہوئی ہیں, پھر جا کے اس آیت کا معنی و مفہوم جو ہے پورا آتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی آگے جو ہے وہ سوال کر لیں. جی
جذب ہو جائے تو کیسے ٹھیک ہے, ہم کر سکتے ہیں؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز ان شاء اللہ تعالیٰ سر اب تک پہنچتی ہوگی. جی جزاکم اللہ احسن. سر پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی انداز سے بھی اچھے انداز سے, آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن اوراق یا ایسے اوراق ورق جن کے اوپر کوئی اچھی دعائیں کوئی اچھے کلمات لکھے ہوتے ہیں, وہ جب بہت زیادہ مطلب خرابی کی حالت میں ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو تلف کیسے کیا جائے, یعنی ان کو ختم کیسے کیا جائے, دریاؤں میں بہانا دفن کرنا ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے تو کیسے کیا جائے؟ دیکھیں سر, شریعت شرعی لحاظ سے انسان ادب اور احترام کے تقاضے میں رہتے ہوئے کسی انداز سے بھی ان کو بے ادبی سے بچاتے ہوئے کسی انداز سے بھی ان کو ختم کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, یعنی جلا کر ان کی راہ کو کسی گملوں وغیرہ میں ڈال دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو جلا کر اس کی راہ کو کہیں بہا دیا جائے کہیں اڑا دیا جائے ایسا بھی کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کوئی بھی ایسا عمل ہو جائے اس میں کوئی ہم یہ نہیں اس کی فکس نہیں کر سکتے, یہ جی یہ کرنا بہانا ضروری ہے تفر کرنا ضروری ہے جلانا, کوئی بھی ایسا عمل ہو جائے یا کوئی ایسا جیسے کیمیکل کچھ ہوتے ہیں جس سے ان کے حروف اڑا دیے جاتے ہیں اس طرح بھی کوئی ہو سکے, بس کوشش ایسی کی جائے کہ جس سے فتنہ نہ پیدا ہو جائے, کیونکہ آج کل جلانے میں کچھ ایسے لوگ بھی درمیان میں فتنہ بنا لیتے ہیں, لو جی فلاں تو قرآن مجید کو جلاتے ہیں جی, یعنی کچھ اس طرح کے لوگ بھی ایسے جو ہے فتنہ, ان چیزوں کے فتنے سے بچتے ہوئے یعنی جلانے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, یعنی جیسے بھی کوئی دیکھیں جیسے میں نے جیسے بتایا کہ پانی میں, اب پانی میں بہانے کا مطلب نعوذ باللہ ایسا بھی نہیں ہوتا جیسے نعوذ باللہ پاکستان میں یہاں کیسی کسی نہروں میں بہتے ہوئے قرآن مجید آتے ہوئے دیکھے گئے ہیں, یہ شرڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی برل کوئی بھی کسی طریقے سے ان کو جو ہے ان کسی کیمیکل سے ان کو جو ہے ان کے حروف اگر مشین سے پھیر سکتے ہیں, یعنی مشین وغیرہ میں اچھا اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے, یعنی کوئی بھی ایسا طریقے, دیکھیں میں اس میں فکس نہیں کر, ایسا اگر انسان ادب اور احترام کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بھی ایسا طریقہ جو ہے وہ کر سکیں جس سے ان کی جو ہے وہ یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں, کوئی بھی ایسا اس کو جلا کر کوئی اس کی راک کو اس طرح کر کے گملوں میں ڈال دیا جائے, کوئی بھی ایسا طریقہ کر لیں اس میں جو ہے وہ کوئی کر لیں, ریسائکل بھی وہ کر سکتے ہیں لیکن ریسائکلنگ کے لیے بھی انہیں جو ہے وہ پہلے کوئی ایسی فارمیٹ میں لے کے ان کے چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑے کر دیں یا کچھ اس طرح کر دیں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ فکس عمل ہو, بس یہ ہے کہ انسان ان کو ادب اور احترام کے ساتھ کرے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ آیت کیسے ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا, اللہ کے شعائر کیا ہیں, یہی ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں احکامات ہیں اسی طرح دین کے عبادات کی جگہ ہیں اور اسی طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن ہیں یہ سب اللہ کے شاعر ہیں, ان کی تعظیم کرنا جو ہے یہ جیسے بھی کوئی کر سکتا ہو, دیکھیں یعنی اس کا فکس کر دینا مشکل ہے, جلانا ہی لازم ہے بہانا ہی لازم ہے دفن کرنا یہ بہت مشکل ہے, کسی بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہوں باادب طریقے سے تو جائز ہے, اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آتی ہوگی. سر آپ کا جو دوسرا سوال ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر غالباً آپ نے جو بتایا ہے 217 کے بارے میں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، میرا خیال ہے کہ سوال یہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر پڑھن یاد ہو آپ کو، تو ایک ہوتا ہے بدل اور مبدل منہ، تو شہر الحرام جو ہے وہ مبدل منہ ہے اور قتال فیہ اس کا بدل ہے، تو بدل اور مبدل منہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، اس لیے الشہر الحرام چونکہ مجرور ہے عن حرف جر کی وجہ سے، تو قتال مجرور ہے اس شہر سے بدل ہونے کی وجہ سے، بدل اور مبدل منہ کا اعراب سیم ہوتا ہے، اس لیے قتال جو ہے وہ مجرور ہے. امید ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام یعنی قتال فیہ، تو قتال فیہ جو ہے وہ بدل ہے شہر الحرام سے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، جزاک اللہ احسن الجزا. جی آگے سوال کر سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو سر اللہ تعالیٰ جو جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، خاص طور پہ جو آپ کے قریبی جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جنت الفردوس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے جگہ عطا فرمائے. یقیناً یہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دفعہ جو ہے اس دنیا سے جو ہے وہ جانا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لواحقین کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے. سر جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان میں جانا یا قبروں پہ پھول وغیرہ چڑھانا یا اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے. یاد رکھیں کہ قبرستان میں جانے کی اجازت جو ہے وہ مردوں کو بھی ہے اور عورتوں کے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع ضرور فرمایا تھا، لیکن وہ اس لیے کہ جب ان کی طرف سے بدعات یا ان کی طرف سے آہوزاری اور اس کا جو ہے زیادہ خدشہ تھا. لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ارشاد فرمایا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ، یہ روایت غالباً سنن اربعہ میں موجود ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے اس کی زیارت کیا کرو، یہ جو ہے تمہیں جو ہے وہ قبر کی یاد دلاتی ہیں. تو یہ حدیث عام ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے فرمان ہے جسے امام ترمذی نے بیان کیا ہے کہ لعن اللہ الزوارات القبور، قبروں کو بہت 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 زیادہ بار بار وہاں پہ جانے والی عورتوں پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے. تو اس وہ جو عادت بنا لیتی ہیں یا وہاں جا کر جو ہے اس میں زوارات ایک مبالغہ کا صیغہ ہے، ان کے لیے منع ہے. لیکن یہ ہے کہ عام روٹین میں مرد اکیلا بھی جا سکتا ہے اور عورت اکیلی بھی قبرستان میں جا سکتی ہے کہ قبر جو ہے انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. اس نیت سے مرد کے لیے بھی اجازت ہے، عورت کے لیے بھی اجازت ہے، کٹھے بھی جا سکتے ہیں، الگ الگ بھی جا سکتے ہیں، ایسا اس میں جو ہے وہ کوئی قید یا پابندی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی یہ دعا منقول ہے، نوٹ کریں اس بات کو کہ جو دعا قبرستان کی زیارت کرنے کی ہے، قبروں کی زیارت کرنے کی، وہ حضرت عائشہ سے ہی منقول ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں قبرستان میں جاؤں تو میں جو ہوں یعنی وہاں جا کے کیا پڑھوں، کیا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم. یہ جو دعا سکھائی ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کی راویہ ہیں. ہاں یہ بھی راویہ. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں جب اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پہ گئی ہیں تو وہاں جا کے انہوں نے جو یعنی زیارت کے لیے گئی ہیں یہ بھی ان کی جو ہے واقعات میں جو ہے منقول ہے. اس لیے قبرستان پہ جانا عورتوں کے لیے منع نہیں ہے, جا سکتی ہیں لیکن ضرورت کے پیش نظر. یہ کہ روٹین ہی بنا لینا, جیسے کہ اس دور میں ایک خاص طبقہ ہوتا تھا رونے والی عورتیں جو کرائے کی رونے والی ہوتی تھیں, ان کو لوگ جو ہے گویا کہ اجرت پہ لیتے تھے اور اپنے میت پہ رلانے کے لیے لے کے آتے تھے, اور ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا ڈرامہ بازی میں رونا. اور ایسی عورتوں کو منع کیا گیا کہ یہ تو جب قبرستان میں جائیں گی تو انہوں نے جو ہے یعنی کرائے کے رونے والیاں ہوتی ہیں, اس لحاظ سے وہ جو ہے وہ منع ہونا جو ہے وہ آیا تھا. باقی رہا قبر پہ پھول چڑھانا یہ کرنا, یہ شرائط جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, اس لیے ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. نہ ہی قبرستان وہاں پہ جا کے کوئی پھول چڑھایا جائے, نہ ہی کچھ اور کیا جائے, صرف جو ہے وہاں پہ جو ہے انسان اپنے موت کو یاد کرے, آخرت کو یاد کرے اور دعا کرے. لیکن دعا جب کرنی ہوتی ہے تو قبلہ رخ ہو کے کرنی ہوتی ہے, قبر کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قبلے کی طرف رخ کر کر جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے. قبرستان میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہوتا ہے. یہ مقصد ہو, باقی وہاں جا کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, وہاں جا کے کوئی پھول چڑھانا, وہاں جا کے باقاعدہ قبروں کے اوپر بیٹھنا مجاور بن کے, جیسے یعنی اب گئے تو چلو جی اب بیٹھ ہی گئے ہیں قبر پہ دو دو گھنٹے بیٹھے رہنا, یہ بھی صحیح نہیں ہے جی. یہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, یعنی کہ وہاں جا کے جو ہے وہ باقاعدہ بیٹھا جائے اور بیٹھ کے کوئی مخصوص عمل کیا جائے. اور مخصوص عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر جی اتنی دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے آؤ جی, اتنی دفعہ روشی پڑھ کے آؤ جی, اتنی دفعہ, ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں جا سکتے ہیں, اپنے لیے بھی دعا کریں, موت کو بھی یاد کریں, آخرت کو بھی یاد کریں, ان کے لیے بھی دعا کریں. اس طریقے سے جایا جائے, مردوں کے لیے اجازت ہے, عورتوں کے لیے اجازت ہے, کسی طرح بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنایا جائے تو وہ جائز نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی نیکسٹ سوال کر سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال یہ ہے کہ سجدے میں مسنون دعائیں یا کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں یا اپنی زبان؟ یاد رکھیں کہ سجدے میں ہر وہ دعا مانگ سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی موقع کی دعا, مثال کے طور پہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہ مفتحی ابواب رحمتی, تو آپ کو سجدے میں کوئی بھی دعائیں کرنی ہیں تو تسبیحات کے بعد اللہ مفتحی ابواب رحمتی اس طرح کر کے دعا کر سکتی ہیں. اس طرح کر کے کسی موقع پہ بھی کوئی بھی دعا ہے تو وہ کی جا سکتی ہے سجدے میں, لیکن اپنی زبان میں اردو میں نہیں کر سکتے ہیں. اب صرف اور صرف عربی زبان میں, اور خاص طور پہ کوشش کی جائے کہ وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی موقع پہ ثابت ہوں تو وہ جو ہے وہ دعائیں جو ہے وہ سجدے میں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں. اور اس میں برابر ہے خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو, کوئی بھی نماز ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اما سجود فاجتہد فیہ الدعاء فقامن ان یستجاب لکم, یہ عام ہے خواہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو. جزاکم اللہ احسن الجزاء. کیا مسنون دعا جی قرآنی دعا جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں سجدے میں, کوئی بھی قرآنی دعا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا. اس کے علاوہ کی مسنون دعائیں تو یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت. سنت سے کوئی بھی دعا کسی دوسرے موقع کے بھی ہے تو اس کو بھی سجدے میں, کیونکہ وہ ایک جگہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء, یعنی کثرت سے اس میں دعا کرو. تو انسان کوئی بھی کسی طرح کی دعا کر سکتا ہے, لیکن عربی میں اور خاص طور پہ کوشش کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی موقع کی دعاؤں میں سے کی جائے تو اس میں جائز ہے. جزاک اللہ حسن الجزا. جی نیکسٹ مائک پہ آ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر ایک, تو پہلے یہ ایک صحیح ایک عملی صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی شریعت ہمارے لیے شریعت ہے, اس کا جو مفہوم جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان کی تمام جزئیات بھی ہمارے لیے شریعت ہیں دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, ثبوت جو ہے اس کے دو ذریعے ہیں, اللہ تعالی ہمیں بتا دے یا ہمارا نبی ہمیں بتا دے کہ اس شریعت میں یوں تھا, ٹھیک ہے. نمبر دو, وہ ہماری شریعت میں منسوخ نہ ہوا ہو. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب الغسل عریانن, کہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے, چار دیواری میں ہوتا ہے, تو اپنے سارے کپڑے اتار کے نہا سکتا ہے. انسان جو ہے وہ سارے کپڑے اتار کے نہا سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے, کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا بتایا ہوا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کے سامنے برہنہ نہیں ہوتے تھے, تو قوم والوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی نہ کوئی عیب ہے, اس لیے یہ کپڑے ہمارے سامنے نہیں اتارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عیب سے بری کرنے کے لیے ایک دفعہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کسی پتھر کے پیچھے نہانے کے لیے گئے, کپڑے اتار کے رکھے, تو پتھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے, اب وہ پتھر لے کے کپڑے لے کے آگے بھاگ رہا ہے, تو وہ پتھر وہاں جا کے رک گیا جہاں قوم والے لوگ بیٹھے تھے. موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگے بھاگے آئے, جب وہاں لوگوں نے دیکھا کہ اوہو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم ایسے ہی ان کے اوپر عیب لگا رہے تھے, تو یہ آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اس کے راوی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. تو جب بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, تو اس سے دلیل لی گئی امام بخاری نے کہ الگ تنہائی جگہ میں جا کے اکیلے میں کپڑے اتار سارے اتار کے نہانا جائز ہے. اب یہ کس کی شریعت سے دلیل لی گئی ہے, کیا اس میں کس کی شریعت سے دلیل لی گئی ہے؟ یعنی واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے نا, لیکن چونکہ بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اب اس میں مین پوائنٹ یہ ہے, مین چیز یہ ہے کہ پہلی شریعت ہمارے لیے شریعت ہیں. جو اس دور کے لوگوں کے اندر چیزیں تھیں وہ کیسے پہلے پکی ہو سکتی ہیں, جبکہ قرآن جس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے, وہ قرآن خود کہتا ہے, وہ خود کہتا ہے کہ جی وہ تو ان لوگوں نے سارا کچھ بدل دیا تھا, دین کو بدل ڈالا تھا, تھوڑی سی قیمت کے بدلے انہوں نے اللہ کی آیات کو بدل ڈالا تھا. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اس دور کے لوگ, یعنی قرآن ہی کو اگر ماننا ہے تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اس دور کے لوگوں نے سب کچھ بدل دیا تھا. جب اس دور کے دور میں بدل دیا تھا تو گویا کہ اس دور کے لوگوں کی کوئی بھی, ان لوگوں کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ, کوئی بھی ان کا بیان, کوئی بھی ان کی روایت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول پہلی شریعتوں کے احکامات صرف دو راستے ہیں, اللہ ہمیں بتا دے اپنے قرآن مجید میں یا نبی ہمیں بتا دے کہ پہلی شریعت میں یہ مسئلہ یوں تھا تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ فلاں شریعت میں یہ مسئلہ تھا, ہمارے لیے بھی وہی مسئلہ ہے اور ہماری شریعت میں اس نے منسوخ نہ کیا ہو تو وہ ہمارے لیے ہے. وگرنہ یہ کہا کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو, اور ملت ابراہیمی کیا ہے جی, کیا ہے وہ؟ وہی ہے جو نبی نے ہمیں بتایا ہے. اگر نبی کے بغیر کوئی ملت ابراہیمی ہو سکتی, وہ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ دوسرے لوگوں کا بیان تو قرآن نے خود کہہ دیا کہ انہوں نے غلط کر دیا. مشرکین کی مذمت کی ہے, یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بدل دیا, تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیمی پہلے؟ اس لیے ملت ابراہیمی وہی ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور وہی ملت ابراہیمی ہے جو پیچھے سے انبیاء کے راستے سے چلتی آ رہی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کو ماننا ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے. کون سی ہسٹری ہمارے پاس تاریخ ان امتوں کی قابل اعتبار ہے کہ جس میں ہمیں انہوں نے تو اپنی آسمانی کی کتابوں کو بدل ڈالا, جو ان کے ذمہ داری پہ دی گئی تھی انہوں نے اس کو بدل ڈالا, تو باقی کیا انہوں نے چھوڑا ہوگا؟ اس لیے ہمیں جو مین چیز یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کو ماننا ہے, لیکن اس کا جو ذریعہ اور واسطہ ہے وہ اللہ ہمیں قرآن مجید میں بتا دے یا نبی اپنی حدیث میں بتا دے, تو پھر وہ پہلی شریعت بھی ہمارے لیے شریعت ہے اور ہمیں اس نے منسوخ نہ کیا ہو. یہی ایک ذریعہ ہمارے پاس پہنچنے کا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن جزا. جی نیکسٹ مائک پہ آ سکتے ہیں. اللہ اکبر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سب سے پہلے تو سوال یہ کہ شوز پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ ہے کہ شوز جو ہے وہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ پاک ہونے چاہیے, یعنی ان پہ کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہو. تو اس لیے جوتی کوئی بھی ہو اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ جوتی وغیرہ کا اتارنا اس لیے لازمی ہو گیا ہوا ہے کہ کیونکہ کارپٹ آ گئے, کلین آ گئے, جن کے اوپر جو ہے انسان ویسے بھی جائے تو جوتی کے بغیر جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ باریک سی پتھری ہوتی تھی, پتھر ہوتا تھا جس پہ نماز پڑھی جاتی تھی, تو اس پہ جوتی پہننا یا جوتی اتارنا اس کا کوئی خاص تصور نہیں تھا, اس لیے جوتی پہن کر بھی نماز پڑھی جاتی تھی. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یعنی جوتی نماز جو انسان نماز میں جو ہے یعنی نماز میں جو ہے اس کو جوتی یہود کی مخالفت کرو اور نماز جو ہے وہ اس میں جوتی پہن کر جو ہے وہ پڑھ لو, یعنی پڑھ سکتے ہو, اس کا جو ہے وہ جواز جو ہے وہ موجود ہے. اس لیے شوز پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھا جا سکتا ہے, اس میں نماز میں ثواب میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. نمبر دو, نماز کی رکعات کی جو تعداد ہے, اصل میں تھوڑا سا نا یہ کتابیں جو عام پرنٹڈ ہو گئی ہیں وہ ایک روٹین یا ایک روش چل گئی ہے کہ اتنی رکعت, یہ رکعت, یہ رکعت. تھوڑا سا فرق کرنا ضروری ہے کہ جسے نماز نماز کہا جاتا ہے وہ فجر کے دو فرض ہیں, ٹھیک ہے, ظہر کے دو چار فرض ہیں اور عصر کے چار فرض ہیں اور مغرب کی تین فرض ہیں اور عشاء کے چار فرض ہیں. بس یہی ہے فرض نماز. اب اس کا آگے حسن پیدا کرنے کے لیے, خوبصورتی کے لیے یا اس میں ایکسٹرا ثواب کے لیے, فجر کے نماز کے ساتھ پہلے دو سنتیں ہیں, ظہر کے فرضوں کے ساتھ پہلے چار بھی ہیں اور دو بھی ہیں, یعنی دو بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور چار بھی پڑھے جا سکتے ہیں, دونوں آپشن ہیں. اور ظہر کے بعد جو ہیں وہ دو سنتیں ہیں. اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد دو سنتیں ہیں اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ دو سنتیں ہیں. بس نمبر ایک, ذرا پوائنٹ سمجھیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ دو فرض فجر, چار فرض یعنی اس کا ظہر کے, چار فرض عصر کے, تین فرض مغرب کے اور چار فرض عشاء کے. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ, یعنی دوسرے لحاظ سے اس کو سمجھنا ہو تو دو سنتیں فجر کی, دو فرض فجر کے. ظہر کے شروع میں دو سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, چار بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار فرض اور پھر دو سنتیں. عصر کے صرف چار فرض اور مغرب کے تین فرض اور دو سنتیں, عشاء کے چار فرض اور دو سنتیں. بس تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ عصر سے پہلے چار نفل, اس کو نفل کہہ لیں, سنتیں کہہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے جو ہے وہ چار رکعتیں پڑھ لے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ چار رکعات کہیں, رحم اللہ رجلا صلى قبل العصر اربعا. اور اسی طرح مغرب کے فرضوں سے پہلے کے دو نفل ہیں. یہ تیسری کیٹیگری, تین کیٹیگریز یہ ہیں. بس ان تعداد کو اس طرح شمار کر لیں. پہلی, یعنی اصل میں نا ہم کچھ لوگوں کا تصور سا بن گیا ہے کہ نماز کی تعداد سنتوں کو فرائض کے ساتھ اس طرح مکس کر دیا گیا کہ وہ فرائض کا حصہ بن کے رہ گئے. اس کو ذرا اس انداز سے بنائیں کہ اصل چیز کیا ہے, نماز کس کا نام ہے اور اس نماز کی باقی چیزیں الگ الگ ساتھ ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ پہلی کیٹیگری فجر کے دو فرض, ظہر کے چار فرض, عصر کے چار فرض, مغرب کے تین فرض اور عشاء کے چار فرض. بس دوسرا سسٹم, فجر کی دو سنتیں اور دو فرض, ظہر کے پہلے دو بھی ہیں یا چار بھی ہیں اور پھر چار فرض اور دو سنتیں, عصر کے دو فرض, مغرب کے تین فرض اور دو سنتیں, عشاء کے چار فرض اور دو سنتیں. اور پھر تیسری کیٹیگری تیسرے مرحلے میں اس سے کم میں آئیں تو باقی اسی طرح ہی ہیں. ہاں, عصر کے چار فرض ہیں. اور پھر تیسری کیٹیگری میں آئیں تو اس میں یہ ہے کہ عصر سے پہلے, جی جی جزاک اللہ, پھر تیسری کیٹیگری میں یہ آتا ہے کہ عصر سے پہلے بھی چار رکھتے ہیں, رحم اللہ رجلا صلى قبل العصر اربعا, اور اسی طرح مغرب سے پہلے بھی دو نفل ہیں, صحابہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے اگر کوئی انسان مسجد میں آتا تھا اور لوگ سارے جب نوافل دیکھتا تھا تو اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے لوگ گویا کہ جماعت ہو چکی ہے، حالانکہ وہ دو نفل پڑھے جا رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، صلوا قبل مغربی، صلوا قبل مغربی، اور تیسری بار فرمایا لمن شاء، مغرب سے پہلے دو رکتے پڑھو، دو رکتے پڑھو، اور پھر فرمایا کہ جو چاہے پڑھ لے، یعنی جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھ لے۔ تو اس طرح کر کے یہ تین کیٹیگری، یہ ہے بس نماز۔ رہی وتر کی نماز تو وہ ایک الگ نماز ہے، وہ رات کے قیام کا ایک حصہ ہے، عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے ہم نے وتر کو عشاء کا حصہ بنا دیا ہوا، عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے وتر۔ وتر ہے رات کی ایک الگ سے نوافل میں سے ایک نفل، جس کو اہمیت زیادہ حاصل ہے، وہ جو ہے اہمیت زیادہ ہے، تہجد اور وتر کو اہمیت زیادہ ہے، لیکن وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ الگ سے ہے۔ وہ آپ عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کی اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، تو یہ ہے اصل جو ہے نمازوں کی رکعات کی تعداد۔ بس باقی جو کہا جاتا ہے کہ ظہر کے چار سنتیں، چار فرض، دو سنتیں اور پھر دو نفل، یا مغرب کے بعد سنتوں کے بعد دو نفل، یا عشاء سے پہلے چار سنتیں اور پھر بعد والی دو سنتوں کے بعد پھر دو نفل، واللہ عالم اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ جی امن بھائی، آپ مائک پہ آ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کی تعداد میں نے جو بتائی، میں نے تو میرا خیال ہے کہ کوئی خاص ایسا نہیں کہیں تعداد کا ذکر کیا ہے۔ برال آسمانی کتابیں، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، اور یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ تورات ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ زبور ہے، انجیل ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کو جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی آسمانیں اور بھی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ابراہیم علیہ السلام پہ کچھ صحیفے نازل کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اور صحیف۔ اس لیے اس کو اجمالی طور پہ ایمان لانا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا تھا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی تھی، اس لیے اصلی شکل میں، اصلی جو ہے وہ صورت میں وہ کتابیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ اس لیے آیا وہ ہیں نہیں ہیں یہ کہنا مشکل ہے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت چونکہ اللہ نے لی ہے تو وہ ہمارے پاس اصلی صورت میں موجود ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس میں پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ غیر مسلم کے گھر میں جانا، دیکھیں اگر اس نقطہ نظر سے ہو کہ اس کو کوئی تبلیغ کرنی ہے یا اس کا کسی اچھی مناسبت سے کوئی ایسا ہے، بشرط یہ نوٹ کریں ایک بات کو، بشرط یہ ہے کہ آپ کے جانے کی وجہ سے اس کو اپنے دین پہ چلنے پہ تقویت نہ ملتی ہو، دیکھیں آپ کے جانے کی وجہ سے غیر مسلم کا یا کسی بھی گنہگار کا اس کے اس گناہ پہ اس کو تقویت کا مطلب حوصلہ افزائی نہ ہوتی ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی صورت ہے تو جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اچھے سلوک کی مناسبت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بھی دعوت قبول کی تھی اور ان کے پاس بھی دعوت کے لیے گئے تھے، اس کی جو ہے روایت ملتی ہے. تو یعنی کسی بھی کافر کے ساتھ کسی بھی مناسبت پہ جانا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مناسبت میں اس کے کسی مذہبی تہوار کا اگر کوئی ایشو ہو جس میں اسلام کو کسی طرح سے پیچھے یا آپ کی وجہ سے اس کے اس چیز میں حوصلہ افزائی ہو سکتی ہو، یہ منع ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی صورت میں بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. جی، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ آپ کا سوال تھا. دوسرا سوال کیا تھا؟ غیر مسلم کے گھر میں جانا، اور اس کے علاوہ دوسری بات کیا تھی؟ نماز میں تشہد میں جب تہجی. دوسرا سوال یہ ہے، ایک بات سمجھے. کل میں نے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے آپ کی بات سے ابھی یاد آ رہا ہے، کچھ لوگوں نے پوچھا تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. میں پڑھ دیتا ہوں، پتہ نہیں وہ سوال کیا تھا. اس سوال کے جواب میں نے بتایا تھا کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جا اے فراز، مقدر ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں. جی، ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جا اے فراز، مقدر ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، میں ایک ویسے ایک مثال سے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ یعنی فراز احمد جو ایک شاید اس کی طرف اس کی مناسبت ہے، جب اس میں ہم کہتے ہیں اے فراز تو کیا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری آواز سن رہا ہے؟ نہیں رکھتے. یہ ہر ایک زبان کے اسلوب ہوتے ہیں، یہ ہر ایک زبان کے کچھ انداز ہوتے ہیں. جب قبر والوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ قبرستان میں جا کر یہ دعا کرو کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یا اہل القبور، یا اہل القبور، کیا اس کا عقیدہ آپ رکھتے ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی قبروں والے ہیں وہ میری آواز سن رہے ہیں؟ اگر قبروں کا سننے والا اسی سے ثابت کرنا ہے تو پھر اچھے اور برے کا کیا فرق ہوا؟ اچھے بھی سنتے ہیں، برے بھی، گنہگار بھی سنتے ہیں، برے بھی، تو کیا فرق ہوا اس میں؟ یاد رکھیں عربی زبان میں لفظ یعنی لفظ سے یا سے یہ دلیل لینا کہ آگے والا لازمی سن رہا ہے، یہ یا اس چیز کا تقاضا نہیں رکھتی ہے. اس کے لیے الگ سے کوئی دلیل لائیں کہ جس میں ہو کہ سننا ثابت ہو. صرف اور صرف یا کہنے سے سیما ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ آدمی وہ دلیل بنا سکتا ہے کہ جو عربی زبان سے انتہائی جاہل ہوتے ہیں اور وہ جو ہیں ایسی دلیلوں کو جو ہے وہ دلیلیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ ہوتے ہیں اشارات، اشارے، جی دیکھو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس اشارات سے آگے ایک مقابل میں نص ہوتی ہے. ایک ہے کہ آپ ایوہ النبی سے دلیل لینا چاہیں کہ کیا نبی سن رہے ہیں، تو بھائی یہ آپ کا ایک اشارہ ہے، ایک استنباط ہے، اور اس کے مقابل میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے انک لا تسمع الموتا، انک لا تسمع الموتا، اسی طرح وما انت بمسمع من فی القبور، سورۃ فاطر کے اندر آیت میں آپ قبر والوں کو کچھ نہیں سنا سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں سنا سکتے ہیں، انک لا تسمع الموتا. اب یہ اس طرح کی آیات موجود ہیں. اب ایک انسان اشارے کو پکڑ لیتا ہے اور آیات کے نص معنی کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا لو دیکھو یہ تو دلیل ملتی نہیں ہو نبیوں کے سننے کی، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی دانائی نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. انصاف انسان کو جو چاہتے ہیں نا ہدایت، یہ ٹیڑھ پن اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنے واضح چیزوں کو چھوڑ دے اور اس تنکوں کے سہارے کے اوپر اپنا محل کھڑا کر دے
یہ تو کوئی بات نہیں, یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ چلو سوچ لیا تو نہ سوچا تو نہ صحیح. دیکھیں یا ایوہ النبیو سے, ایوہ النبیو سے یہ کہیں بھی نہیں نکلتا ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے اس میں سیما ثابت ہے. جب اتنی بڑی چھوٹی سی چیز اگر کوئی اس سے لینا چاہتا ہے اور اس کے مقابل کے بہت بڑی عمارت کو گرا رہا ہے تو یہ تو کوئی بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور بات کہ جو انسان اس سے دلیل لینا ہی چاہتا ہے, التحیات پوری کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. کیا عباد اللہ الصالحین جن کا ہم کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ سارے کے سارے عباد اللہ کو آواز پہنچ رہی ہوتی ہے؟ جب وہ نہیں ہے تو ایوہ النبی, دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, یقین اللہ تعالیٰ پہ سلامتی پہنچائے گا, لیکن یہ کہنا کہ ہماری آواز برائے راست وہ سن رہے ہیں یہ غلط ہے اور یہ چیز اس کی دلیل نہیں بن سکتی ہے. ایوہا یا کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے کہ مخاطب یعنی یہ جو ہے وہ لازمی اگلا سن ہی رہا ہو. یہ عربی میں بھی, اردو میں بھی, اشعار میں بھی ایسے بہت سارے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وہ میں نے ایک شعر بھی بتا دیا ہے کہ اس طرح کر کے یا مخاطب کا لازمی نہیں ہوتا کہ وہ سن رہے ہوتے ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے. جزاک اللہ احسن. جی نیکسٹ مائک پہ آ سکتے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں سجدہ آتا ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں, لیکن جب رکوع پورا ہوتا ہے تو رکوع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے, نمبر ایک کے سجدے جو ہیں قرآن مجید کے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں اور بتائے ہیں, وہ ہیں ایک الگ سے عبادت کا حصہ, عبادت کا حصہ, ٹھیک ہے. باقی رہا کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہمارے سامنے موجود ہے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی قرآن کا حصہ نہیں ہے, صرف اور صرف پڑھنے کی ترتیب کے لیے یہ بہت سے علماء نے, بہت سے بڑے لوگوں نے اس میں سپارے بنائے, سپارے 30 سپاروں میں. اب یہ سپارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں ہیں, جسے ہم پارا کہتے ہیں, جز کہتے ہیں, وہ تو صرف اس لیے کہ آدمی اپنے آپ کو بتا سکے کہ میں کہاں پہنچا ہوا ہوں. آخر اتنا لمبی کتاب ہے تو اس میں پوائنٹ بنانے کے لیے کہ اتنے اتنے حصے بنا دیے, یہ صرف آسانی ہمارے لیے. نمبر دو, پھر ان سپاروں کے اندر مزید آدھا سپارا ہے, چوتھا پارا آدھا ہے, اتنا ہے اتنا ہے, اس کے لیے جو ہے ایک بنا دیا گیا. پھر یہ ہے کہ چونکہ عربی زبان والے تو عربی جانتے تھے, ٹھیک ہے, جو عجم تھے ان کو تو بالکل ترجمہ نہیں آتا تھا, اور اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز میں یہ نہیں پتا کہ آیت کا مفہوم پورا کہاں ہوتا ہے. مفہوم یعنی ایک موضوع چل رہا ہے, کہاں پہ جا کے مفہوم پورا ہوتا ہے. تو وہاں پہ چونکہ عام لوگوں کو نہیں پتا تھا تو بہت سے علماء نے وہاں ایک رکوع کا پوائنٹ بنا دیا کہ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ رکوع میں جا سکتے ہیں, گویا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہیں. بس ایسا نہیں ہے کہ اس پہ رکوع کا مطلب وہ ہے کہ جو نماز والا رکوع, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ایک پوائنٹ بتایا گیا کہ یہاں پر آپ سٹاپ کر سکتے ہیں, جب نماز میں آپ پڑھ رہے ہوں, تلاوت کر رہے ہوں, تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ رک کر جو ہے وہ اپنی تلاوت کا سٹاپ کر سکتے ہیں اور نماز میں رکوع میں جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی عبادت کا حصہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کیے گئے ہیں تقسیم. یہ تقسیمات جتنی بھی ہیں یہ رکوعوں کی, سپاروں کی اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تقسیم ہے صرف اور صرف اس میں صورتوں کی تقسیم ہے. یہ پہلی صورت, یہ دوسری, یہ تیسری, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ ہے. جو سپاروں کی ہے وہ یعنی اس کی طرف سے نہیں ہے. نہیں, یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, یعنی سمجھنا چاہیے ہم سب کو. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بچے کا سوال ہے, یہ سب کا سوال ہے, ہمارا سب کا سوال ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کا ہے اور سب کو یہ سمجھنا چاہیے ہوتا ہے کہ کیسا جو ہے ہونا چاہیے. تو برحال یہ ہے, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی, یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا ایک موضوع اور ٹاپک پورا ہو گیا ہے, اور اگر آپ نماز میں ان کو پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ رکوع میں جا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ چلے ہی جاؤ, مطلب جا سکتے ہو. ایک موضوع, ایک چیز جو ہے سیاق و سباق, ایک پوائنٹ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی ایون بھی ہمارے پاس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلا سوال, مغرب سے پہلے اگر کوئی 5-6 منٹ مسجد میں جاتا ہے اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر سٹاپ کر لے اور رک جائے اور پھر جو ہے وہ یعنی بیٹھ جائے اگر 5-6 منٹ ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا جاء احدکم مسجد فلا یجلس, اس وقت تک نہ بیٹھے. تو بیٹھنے سے منع کیا گیا, اگر وہ 4-5 منٹ سٹاپ کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ 4-5 منٹ جو ہے وہ رک جائے اور پھر جو ہے وہ یعنی جب مسجد کی مغرب کی اذان ہو جائے تو پھر اس کے بعد دو نفل پڑھ لے, بہتر یہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. اگر تھوڑی دیر زیادہ دیر لگ جاتی, کوئی 20-25 منٹ پہلے آ جاتا ہے مغرب سے, یعنی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سورج کا غروب ہونے کے مرحلے میں ہو, جب سورج کی ٹکیا غروب ہو رہی ہو تو وہ ایک خاص ٹائم ہے منع ہونے کا. ایک تو ٹائم ہے نا کہ عصر کے بعد مغرب کے درمیان بھی نفل پڑھنا منع ہے, لیکن ایک ایسا بھی ٹائم ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو. تو ویسے انسان اگر کوئی اگرچہ عصر کی نماز پڑھ چکا ہوا ہے لیکن مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گیا ہے اور ابھی ٹائم 15-20 منٹ باقی ہے, یعنی سورج ابھی غروب ہونا شروع نہیں ہوا ہے, اثر کا وقت ابھی ٹائم باقی موجود ہے, تو ایسی صورت میں وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو کم از کم 2 رکعتیں پڑھ کر پھر بیٹھے. وہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے, جب بھی مسجد میں آئیں اور بیٹھنا چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں. لیکن چونکہ اصل میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں دونوں طرف سے لحاظ کرنا ہوتا ہے, تو اگر مغرب سے 5-6 منٹ پہلے آ گیا ہے تو بہتر ہے 5-6 منٹ ذرا ٹھہر جائے, اثر اذان ہونے دے اور پھر 2 رکعتیں پڑھ کر جو ہے وہ بیٹھے. دوسرا سوال میں نہیں سمجھ آیا, شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کیا ہے. یہی 6 سوال ہیں, اشراق اور چاشت کی نماز میں کیا فرق ہے. اچھا, اشراق کی نماز تو یہ ہوتی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے انسان جو ہے وہ دو رکعت کم از کم ادا کر لے، یہ ہے اشراق کی نماز ہے، اور یہی چاشت کی نماز ہے. صلاۃ الضحیٰ بھی یہی ہے، یا کچھ لوگ اس میں فرق کرتے ہیں کہ اشراق تو یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ دو رکعت جو ہے وہ ادا کر دیے جائیں، اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد کوئی گھنٹے بعد جو ہے پھر نفل پڑھنا چاشت کا کہلاتا ہے. لیکن صحیح واللہ اعلم جو صلاۃ الضحیٰ ہے یا صلاۃ الاشراق ہے وہ وہی ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد دو رکعتوں کا ادا کر لینا بس. جزاکم اللہ احسن. کیا فجر کی قضا ہو جائے تو سنت پڑھنا ہے؟ دیکھیں قضا جب نماز ہو جاتی ہے تو قضائی میں جو سنتیں ہوتی ہیں وہ سنتیں ہی رہتی ہیں، فرض فرض ہی رہتی ہیں، یعنی ان کا قضا کرنا بھی پھر سنت ہی ہوتا ہے اور فرضوں کا قضا کرنا فرض ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قضائی میں سنتیں بالکل معاف ہو جاتی ہیں، بلکہ سنتیں سنتیں ہی رہتی ہیں، یعنی وہ فرض نہیں ہو جاتی ہیں. پڑھ لو تو وہ سنتوں والی ہی حیثیت ہے، وہ فرضوں والی حیثیت ان کی نہیں ہو جاتی ہے. تو پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، نہ پڑھے جائیں تو بھی فرض جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. تو ایسے پر اگر کوئی حج کے لیے ہی پیسے جمع کر رہا ہے لیکن اس پہ پڑے ہوئے سال گزر گیا ہے اور نصاب کو پہنچتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے، خواہ کسی چیز کے لیے بھی جمع کرے، بس پیسے ہونے چاہیے، جمع ہونے چاہیے، سال گزرنا چاہیے تو اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی آپ آ جائیں ان کے مانگ میں.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ تقریباً 3 گھنٹوں میں مائک پہ پہنچے ہوئے ان کو پلیز اجازت دے دیں. یہ آپ ریکویسٹ ہے جس میں بار بار پوچھے ہیں کہ فطر کی اگر گلا ہو جائے تو کیا اس کو بعد میں پڑھا جا سکتے ہیں؟ السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جو چیز قضا ہوتی ہے قضائی میں بھی اس کی وہی حیثیت ہوتی ہے. وتر اگر قضا ہو گیا ہے تو جو حیثیت اس کے پڑھنے کی تھی وہی، یعنی اگر پڑھنا اس کا فرض ہے تو قضائی بھی اس کی فرض ہے، اگر پڑھنا اس کا سنت ہے تو قضائی بھی اس کی سنت ہے، اگر پڑھنا اس کا واجب ہے تو قضائی بھی اس کی واجب ہے، اس انداز سے ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر وتر رہ جائیں کسی صورت میں تو اس کو جو ہے وہ بعد میں قضائی کے طور پہ پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے اس کو. جی جزاکم اللہ احسن الجزاء. یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذخیرہ عطا فرمائے. جی جانا سنت کے روز سے کیسا ہے؟ فری مال مسجد میں، مسجد میں عورتوں کا جانا جو ہے وہ جائز ہے، اگرچہ افضل ہے ان کا گھر میں نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے افضل ہے گھر میں نماز پڑھنا، زیادہ فضیلت رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی ساتھ اور فائدہ ہو، کوئی درس ہو، کوئی وعد و نصیحت ہو، اس کی مناسبت سے جو ہے مسجد میں جانا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، اگرچہ گھر میں نماز پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے. فجر کا وقت سٹارٹ ہو چکا ہو تو پہلے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے یا وتر؟ پہلے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، پھر اس کے بعد وتر کا جو ہے وہ قضائی دیں، یا سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے وتر کی قضائی دیں. جزاکم اللہ. لیکن اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور جماعت کے ساتھ اگر آپ نے پڑھنی ہے اور جماعت کے ابھی ٹائم پڑا ہوا ہے، آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر پہلے وتر کی قضائی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فجر پڑھ. یعنی اس کا کوئی فکس نہیں ہے ایسا کہ لازمی جو ہے وہ فجر سے پہلے ہی، جو قضا نماز ہے اس کو جس وقت بھی ٹائم ملے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگوں سے جو ہے وہ دعا خاص ہے، آج کی مجلس کا ہم اسی پہ جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے.